السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قابل احترام علماء کرام، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے بہت ساری نعمتیں جو ہم کو عطا کی ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک عظیم الشان نعمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ تعالی نے ہم سب کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر عظیم شان احسان ہے. اب امتحان اس چیز کا ہے کہ ہم اس نعمت کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کا کیا حق ادا کرتے ہیں. نعمت کی قدر کے لیے ضروری ہے کہ واقعی انسان کو نعمت کی اہمیت کا علم ہو، اس کی معرفت ہو، اس کا احساس، اس کا شعور ہو. اس لیے کہ اگر انسان یہ جانتا ہی نہ ہو کہ نعمت کتنی بڑی ہے، تو واقعی اس کی قدر بھی دل میں پیدا نہیں ہوتی اور اس نعمت کی حفاظت کا اہتمام بھی انسان نہیں کرتا ہے. بہت سے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ ان کو نعمتیں عطا کرتا ہے اور وہ لاپرواہ رہتے ہیں، ایک وقت کے بعد وہ نعمت ان سے چھین لی جاتی ہے. اس نعمت کے چھیننے کے بعد انہیں احساس ہوتا ہے کہ یہ نعمت کتنی بڑی تھی، وہ پچھتاتے ہیں، افسوس کرتے ہیں. یہی انسان کا ہمیشہ سے حال رہا ہے. نادان آدمی وہ ہے جو نعمت کے چھیننے کے بعد، موقع ضائع ہونے کے بعد اس کی قدر کرے. عقل مند آدمی وہ ہے کہ وہ نعمت کے پانے کے بعد اس نعمت کی قدر کریں اور اس کی حفاظت کریں، اس کو ضائع ہونے سے بچائیں. ایمان اللہ کی عظیم الشان نعمت ہے. یہ وہ نعمت ہے جس کے ذریعے ایک انسان آخرت میں جنت کی نعمتوں کا حقدار بنے گا. اور یہ ایمان اور یہ دین اور اس ایمان کی تفصیلات ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کریم ہم کو عطا کی اور اس قرآن کا ربانی فہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا. آپ کے ذریعے ہمیں صراط مستقیم کی طرف رہنمائی عطا کی. نہ صرف اس راستے کا پتہ بتایا، نہ صرف منزل کا راستہ بتایا، بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے عملی نمونہ بنایا، ہمارا رہنما بنایا، تاکہ اس راستے پر چلنے میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ بنائیں. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے رسولوں کے سردار کو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا. اس کا جتنا بھی انسان شکر ادا کرے کم ہے. لیکن جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ شکر کے لیے نعمت کی قدر ضروری ہے، اور نعمت کی قدر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو واقعی احساس ہو کہ نعمت کتنی بڑی ہے، اس کے لیے علم ہونا ضروری ہے. اور اس درس کا یا اس سلسلے کا مقصود یہی ہے کہ اس فتنے کے دور میں، جس میں انسان ایک طرف تو خواہشات کی پیروی کر رہا ہے، آزاد روی اختیار کر رہا ہے، دوسری طرف اسلام، مسلمانوں کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبہ باتیں، غلط باتیں بیان کی جا رہی ہیں، جس کا اثر خاص طور سے ایسے مسلمانوں پر ہوتا ہے جنہیں بنیادی طور پر دین کی گہری سمجھ نہیں ہوتی ہے۔ لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور آپ کے مقام کی معرفت اگر ہو جائے تو دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر اور آپ سے محبت بڑھ جاتی ہے۔ یہی مقصود اس درس کا ہے، یہی مقصود اس سلسلے کا ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے 8 باتیں دیکھی تھیں، پچھلے 2 درسوں میں 8 باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے دیکھی۔ نمبر 1، پہلی فضیلت، پہلی نعمت جو اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی وہ یہی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بنایا، رسالت کی ذمہ داری آپ پر ڈالی۔ ایک بہت بڑا شرف ہے، یہ ایسا شرف ہے کہ ایک آدمی اسلام میں جب داخل ہوتا ہے تو اس کا اقرار کر کے داخل ہوتا ہے۔ ایک آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے تو بحیثیت رسول پہچانے، آپ کون ہیں، آپ کی بہت ساری صفات ہیں، لیکن وہ کون سی صفت ہے اور وہ کون سی چیز ہے جس کا جاننا ہر انسان کے لیے ضروری ہے؟ وہ چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنایا، آپ اللہ کے پیغامبر تھے، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والے تھے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نسب دیا وہ بہترین نسب تھا، آپ ایک اچھے خاندان میں پیدا ہوئے، ایک شریف خاندان میں پیدا ہوئے جو اپنے سماج میں سیادت اور قیادت کے لیے معروف تھا، لوگ ان کو اپنا پیشوا، اپنا بڑا، اپنا سردار مانتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے، اس سے پہلے آپ پیچھے جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جا کر ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے آپ کے لیے دعا کی اور انہی کی اولاد میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ نے آپ کو ایک بہترین نسب دیا اور اچھے گھر میں پیدا کیا تاکہ کوئی اعتراض نہ کرے آپ کی شخصیت پر اور اس طرح کی باتیں نہ کرے کہ دعوت میں، آپ کی دعوت قبول کرنے میں رکاوٹ ہو، کیونکہ عربوں کے نزدیک نسب ایک بہت بڑی چیز تھی۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیگر انبیاء سے میثاق لی، دوسرے نبیوں سے، تمام نبیوں سے اور رسولوں سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا عہد لیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دور میں مبعوث ہوئے تو وہ ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور آپ کی مدد کریں گے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا شرف ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا کہ سارے نبیوں سے آپ کی نبوت کی اقرار اور آپ کی نصرت کا عہد اللہ نے لیا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا، آپ کی پیدائش سے پہلے، دنیا میں تشریف لانے سے پہلے، آپ کو نبی بنائے جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو پچھلے نبیوں پر کتابیں نازل کی، خصوصاً تورات اور انجیل، اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا تذکرہ کیا، اور ہر زمانے میں نبی اپنی قوموں کو اس کی خوشخبری دیتے رہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ آخری شخص، آخری نبی جس نے میری خوشخبری دی وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو آپ سے پہلے جو عیسیٰ علیہ السلام آئے ان کی نبوت اور رسالت کے مقاصد میں سے، جہاں کئی اور چیزیں بھی مقصد تھیں، ایک مقصد یہ بھی تھا کہ وہ اس لیے دنیا میں تشریف لائیں، اس لیے رسول بنائے گئے، اس لیے مبعوث کیے گئے کہ وہ لوگوں کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت اور آپ کے آنے کی پیشگی خبر اور خوشخبری سنائیں، بشارت سنائیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کی خوشخبری امتوں کو دی تھی اور کتابوں میں اس کا تذکرہ کیا تھا۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ جب خطاب قرآن کریم میں کیا تو دوسرے نبیوں سے آپ کا معاملہ نمایاں رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے نبیوں سے خطاب کیا، قرآن ہی میں آپ اس کا تذکرہ دیکھتے ہیں، ہر نبی سے اس سے خطاب کرتے وقت میں ندا نام کی تھی، یا آدم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جب بھی خطاب کیا تو آپ کا نام لے کر نہیں بلکہ آپ کے مقام سے آپ کو مخاطب کیا، اور نہ صرف اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا بلکہ اہل ایمان کو بھی اس بات کی تلقین و نصیحت کی کہ وہ بھی آپ کو نام سے نہ پکاریں جیسے دوسروں کو پکارتے ہیں، تو آپ کو پکارنے میں وہ آپ کے احترام اور مقام کو ملحوظ رکھیں، اور آپ کو پکاریں تو آپ کے نبوت اور رسالت کے مقام سے کے نام سے آپ کو خطاب کریں۔ تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے جس میں ایک ادب سکھایا گیا اہل ایمان کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دوسروں کی طرح نہیں ہے، خطاب میں بھی آپ کا ادب لحاظ کرنا ضروری ہے۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو، تذکرے کو اونچا کیا ہر اعتبار سے۔ اذان میں آپ کے نام کو اونچی آواز میں ذکر کرنا، پھر اسی طرح سے استمرار کے ساتھ پوری دنیا میں آپ کا چرچا ہونا، کتابوں میں آپ کا تذکرہ ہونا، مخالفین کا یا غیر مسلموں کا آپ کی تعریف کرنا، اور جہاں بھی اللہ کا نام آئے شہادتین میں تو وہاں آپ کا بھی نام اللہ کے ساتھ میں ذکر ہوگا، اور اللہ کی توحید کی گواہی کے ساتھ رسالت کی بھی گواہی دی جائے گی۔ تو اللہ نے جہاں اپنا تذکرہ کیا رسول کے نام کو اپنے ساتھ جوڑ دیا، تو یہ آپ کے ذکر کو اللہ نے اونچا کیا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ 7 چیز، اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے خود آپ پر درود بھیجتے ہیں، اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے رہیں، صلو علیہ وسلم تسلیما۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی اور اللہ کے فرشتے بھی دوام کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجتے ہیں۔ اللہ کا صلات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا بیان کرتا ہے، آپ کے محاسن، آپ کی خوبی بیان کرتا ہے۔ تو یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نمبر 8، اللہ تعالیٰ نے آپ کو روشن چراغ قرار دیا۔ نہ صرف آپ رسول تھے کہ آپ لوگوں کو پیغام پہنچائیں، بلکہ آپ اپنے اخلاق و کردار اور اپنی شخصیت کے اعتبار سے ایک ایسے انسان تھے کہ آپ کی پوری زندگی گویا کہ نور ہے۔ آپ لوگوں کے لیے ایک چراغ کی طرح ہیں کہ اس چراغ کی روشنی پا کر ایک انسان گمراہی کے گڑھوں سے، کھائیوں سے بچ سکتا ہے، وہ صراط مستقیم پر باقی رہ سکتا ہے اگر اس کے پاس یہ نور ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نور ہیں آپ، اگرچہ تخلیقی اعتبار سے نور سے پیدا نہیں کیے گئے، آپ انسان تھے، جیسے آدم علیہ السلام کو مٹی سے آپ اللہ تعالیٰ نے بنایا، آپ بھی انہی کی اولاد میں سے تھے اور انسان تھے، لیکن آپ کا کردار، آپ کی تعلیمات، آپ کی گفتار اور آپ کا عمل، آپ کی زندگی ساری نورانی تھی۔ آپ کی باتوں میں ہدایت کا نور اور آپ کی عملی زندگی میں لوگوں کے لیے ہدایت کا نور تھا۔ تو اور آج بھی انسانیت آپ کے اس نور سے استفادہ کر رہی ہے، آپ کے اقوال اور آپ کے اسوہ سے۔ تو یہ 8 باتیں تھیں جو ہم نے دیکھی۔ میں نے ضروری سمجھا کہ اس کا اعادہ کر دوں تاکہ جو لوگ آج نئے اس گفتگو میں شریک ہوئے ہیں وہ ان کو معلوم ہو کہ اس سے پہلے ہم کیا بات کر چکے ہیں۔ نمبر 9، آج ہم آگے شروع کرتے ہیں جو فضائل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، ان میں سے 9 باب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی رسالت کو عالمی رسالت رکھا، اور یہ آپ کا اختصاص ہے، یہ آپ کے ساتھ خاص ہے، کسی اور نبی کو یہ چیز نصیب نہیں ہوئی، یہ فضیلت کسی اور نبی کو نہیں ملی، یہ آپ ہی کو ملی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، سورہ 7 آیت نمبر 28۔ اے نبی، ہم نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، آپ صرف عربوں کے لیے نہیں، آپ صرف اس زمانے کے لیے نہیں، بلکہ قیامت تک کے لیے آپ اللہ کے رسول ہیں، اور چاہے عرب ہوں یا عجم ہوں، چینی ہو، افریقہ کے لوگ ہوں، ہندوستان کے ہوں یا یورپ کے لوگ ہوں، چاہے وہ پڑھے لکھے ہوں، ان پڑھ ہوں، چاہے امیر ہوں یا غریب ہوں، چاہے وہ کسی بھی قوم کے ہوں، اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ لہذا آپ کی تعلیمات ان سب کے لیے ہیں، آپ کا اسوہ ان سب کے لیے ہے۔ یہ بھی ایک عجیب چیز ہے کہ آپ کی تعلیمات ایسی ہیں کہ سارے لوگ اس پر عمل کر سکتے ہیں، وہ کوئی خاص قوم کے لیے نہیں ہے کہ وہی پریکٹیکلی عمل کر سکتے ہیں باقی لوگ نہیں، کیونکہ آپ کی تعلیمات میں اور آپ کے لائے ہوئے دین میں، آپ کی شریعت میں عالمگیریت ہے، یہ سارے عالم کے لیے ہے، اور اس میں قیامت تک کے لیے، گویا کہ ابدیت اس کے اندر ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہوا الی الابد، تو قیامت تک کے لیے ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی عطا ہوئی، کسی اور نبی کو نہیں، کسی اور نبی کی شریعت ایسی نہیں تھی کہ قیامت تک ہوگی، آپ کو اللہ نے اخیر میں بھیجا اور آپ کی شریعت کو قیامت تک کے لیے رکھا اور سارے عالم کے لیے رکھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سورۃ الاعراف آیت نمبر 158، اللہ نے فرمایا اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، علانیہ اس کو لوگوں کے سامنے بیان کیجئے، یا ایھا الناس اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، جمیعا سب کے سب، ایھا الناس اے لوگو، کون سے لوگ؟ عرب کے لوگ، عجم کے لوگ، فلان ملک کے لوگ، اس زمانے کے نہیں، یہ پیغام قیامت تک کے انسانوں کے لیے، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی آپ اس کو علانیہ کہو، سارا قرآن پہنچانے کے لیے ہے، سارے پیغامات پہنچانے کے لیے ہیں، لیکن یہ آیت اس میں خاص کہا گیا بولو لوگوں کو، بتاؤ لوگوں کو، معلوم ہے کہ اس کی تاکید پیغام کی اور زیادہ ہے کہ لوگوں نے جاننا چاہیے اس بات کو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب کے لیے نہیں ہے بلکہ سارے انسانوں کے لیے ہے، لہذا سارے انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو رسول مانے، جو آپ کو رسول مانے گا وہ نجات پائے گا، جو آپ کو رسول نہیں مانے گا چاہے وہ پچھلے تمام نبیوں اور رسولوں کو مانتا رہا ہو اور موت تک مانتا رہے پھر بھی وہ جنت میں نہیں جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کے بعد اس نے تسلیم نہیں کیا۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں آپ کہیے، اے لوگوں انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف، تم سب کی طرف مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وکان النبی یبعث الی قومه خاصۃ وبعث الی الناس کافۃ، امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے حضرت جابر سے، آپ نے فرمایا کہ پچھلے نبیوں کا معاملہ یہ تھا کہ نبی خاص طور سے اپنی قوم ہی کے لیے مبعوث کیا جاتا تھا، قوم ہی کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا جاتا تھا، ہر ایک کی اپنی اپنی قوم تھا، اس لیے آپ دیکھیں قرآن کریم میں یا قومی آپ کو بار بار ملے گا، انبیاء اپنی قوموں سے خطاب کرتے تھے اور کہتے اے میری قوم، اے میری قوم، تو انبیاء پچھلے جو ہوتے تھے وہ ایک خاص قوم کی طرف، ایک خاص علاقے کی طرف رسول اور نبی بنا کر بھیجے جاتے تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا، اس لیے آپ نے کیا فرمایا وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، میں کسی قوم کی طرف نہیں، اگرچہ آپ خاص طور سے قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، آپ قریش کی طرف بھیجے گئے، عرب کی طرف بھیجے گئے، لیکن وہ محدود نہیں ہے بلکہ آپ کی رسالت عام تھی، اسی لیے آپ نے فرمایا وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، مجھے سارے کے سارے لوگوں کی طرف رسول بنا کر مبعوث کیا گیا ہے۔ تو یہ حدیث بھی بتاتی ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور آپ کی شریعت، آپ کا دین، آپ کی تعلیمات ساری انسانیت کے لیے ہے، یہ بہت بڑا شرف ہے، اور خصوصاً اس میں مسلمانوں کے لیے ایک دعوتی تنبیہ ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو محدود نہ رکھیں اپنی ذات تک، بلکہ اس کو سارے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ جانیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اعلیٰ شخصیت تھے اور آپ ان کے لیے بھی بنا کر بھیجے گئے ہیں رسول اور نبی۔ بدقسمتی سے آج بہت سارے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ انہیں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات معلوم نہیں، رسم و رواج میں پڑے ہوئے ہیں، جہالت میں پڑے ہوئے ہیں، بلکہ بعض لوگوں کو تو خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو دور کی بات، آپ کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، تو یہ بہت بدقسمتی ہے، اس کا ہم لوگوں کو تدارک کرنا چاہیے، علم عام ہوگا جہالت جائے گی، اجالا آئے گا اندھیرا جائے گا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپ کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو لوگوں کے سامنے بیان کریں، آپ کے محاسن کو اور آپ کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ نمبر 10، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ نے دیکھا کہ سارے لوگوں کی طرف، سارے انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، لیکن کیا آپ کی رسالت صرف انسانوں تک محدود ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جب انسان کی پیدائش کا مقصد بیان کیا تو اس وقت میں ایک اور مخلوق کا تذکرہ کیا جس کا مقصد بھی وہی ہے جو ہمارا مقصد ہے، وہ جنات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ان سے پہلے جنات کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ بھی اسی مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ معلوم ہوا کہ انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا تو جنات کو بھی عبادت اور توحید کے لیے پیدا کیا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر جب انسان عبادت میں رہنمائی کا محتاج ہے تو جنات بھی تو ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے جہاں انسانوں کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا تاکہ انسان جانے کہ اللہ کی عبادت کیسے کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنات کی طرف بھی رسول بنا کر بھیجا تاکہ آپ انہیں بھی سکھائیں کہ اللہ کی عبادت کیسے کی جاتی ہے۔ اگرچہ دونوں کے احکام الگ ہیں، انسان مٹی سے بنے ہیں اور جنات آگ سے بنے ہیں، دونوں کے لیے احکام بہت سارے الگ ہیں اس لیے کہ ان کی خلقت الگ ہے بالکل، لیکن دونوں کے لیے لازم ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول تسلیم کریں۔ آخرت میں اس کی بنیاد پر ان کی نجات کا مدار ہوگا اس امت کے اعتبار سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جنات کے لیے بھی لازم تھا کہ وہ آپ کو اپنا رسول تسلیم کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں خطاب انسانوں سے کیا وہیں جنات سے بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سزا کا ڈر ان کو بھی دلایا، معلوم ہے کہ ان کے لیے بھی جنت اور جہنم کا معاملہ ہے، وہ بھی مکلف مخلوق ہیں، ان سے بھی قیامت کے دن حساب ہوگا، ان کے لیے بھی انجام ہے یا تو جنت یا جہنم۔ اللہ نے فرمایا یا معشر الجن والانس، سورۃ الرحمن میں اللہ نے فرمایا یا معشر الجن والانس، اے جنات و انسانوں کی جماعت، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اگر تمہارے بس میں ہو کہ آسمان اور زمین کی حدود سے نکل بھاگو، بھاگو یعنی یہاں پر حکم نہیں دیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ تم اگر چاہو تمہاری مرضی، لیکن کیا کہا، لا تنفذون الا بسلطان، تم آسمان و زمین کی حدود سے باہر نکل کے بھاگ نہیں سکتے، اللہ سے فرار نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ لا تنفذون الا بسلطان، تم نہیں بھاگ سکتے مگر یہ کہ اس کے لیے بہت سلطان کی ضرورت ہے۔ قتادہ غالباً میرے جہاں تک یادداشت ہے کہتے ہیں کہ لا تنفذون الا بسلطان، کہتے ہیں کہ اس کے لیے بہت بڑا زور چاہیے اور تمہارے پاس نہیں ہے، تم بھاگ سکتے نہیں۔ تو کہا فبئی آلائی ربکما تکذبان، تو پھر تم اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کی کو جھٹلاؤ گے، اللہ کی کن کن نعمتوں کا تم انکار کرو گے۔ تو یہاں پر سورۃ الرحمن میں آیت نمبر 33-34 میں اللہ تعالیٰ نے جہاں انسانوں سے خطاب کیا وہیں جنات سے بھی۔ تو قرآن کا خطاب صرف انسانوں سے ہے؟ نہیں، قرآن کا خطاب جنات سے بھی ہے۔ قرآن لے کر کون آیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف انسانوں مبعوث کیے گئے بلکہ جنات کی طرف بھی آپ کی بعثت ہوئی، یعنی آپ انسانوں اور جنات دونوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے جنات کا ذکر کیا ہے، کئی جگہ کیا ہے لیکن ایک مقام ہم دیکھتے ہیں، اور اس مقام پر اللہ نے بتایا کہ جنات نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قرآن سنا اور جا کے اپنی قوم کو خبردار کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اے نبی، جب ہم نے جنات میں سے ایک گروہ کو آپ کی طرف پھیر دیا اور آپ کے پاس پہنچ کر يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، وہ قرآن سننے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عکاظ کے بازار میں اپنے صحابہ کے ساتھ گئے اور وہاں آپ ایک یعنی باغ میں ایک مقام پر آپ نماز پڑھ رہے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ میں، غالباً فجر کی نماز تھی جہاں تک کہ روایت میں آیا ہے۔ تو اس نماز میں جب آپ جہرن قرأت کر رہے تھے تو اللہ رب العالمین نے کچھ جنات کو آپ کی طرف پھیر دیا۔ وہاں وہ کیوں آئے جنات، اس کی لمبی تفصیل بخاری کی روایت میں ہے کہ جنات، مسلم میں بھی روایت موجود ہے جہاں تک مجھ کو یاد ہے، جنات نے دیکھا کہ جب بھی آسمان پہ جاتے ہیں آسمان سے آگ کے شعلے برسائے جاتے ہیں ان پر، پہلے انٹری تھی اب بند ہو گئی، ایسا کچھ تو تبدیلی ہوئی ہے جو پہلے نہیں تھی۔ تو انہوں نے آپس میں ڈسکس کیا، میٹنگ ہوئی، ڈسکس کیا اور فیصلہ کیا کہ ایک کام کرتے ہیں، ہم لوگ زمین میں پھیل جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کچھ عجیب ہوا ہوگا، کچھ تو نیا معاملہ ہوا ہے، تب جا کر یہ بات ہوئی ہے۔ کچھ یہاں گئے، کچھ وہاں گئے، اس طرح سے پھیل گئے۔ تو کچھ لوگ، اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو اس طرف پھیر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور جنات وہاں پہنچے تو اللہ نے فرمایا فلما حضروه قالوا انصتوا، جب وہ وہاں حاضر ہوئے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے آپس میں کہا چپ ہو جا، چپ ہو جا، دھیان سے سنو، انصتوا، چپ ہو جاؤ۔ فلما قضی ولوا الى قومهم منذرین، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فلما قضی ولوا الى قومهم منذرین، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرت یعنی آپ کی نماز ختم ہوئی، ولوا الى قومهم منذرین، تو فوراً پلٹ کے اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے چلے گئے۔ وہ خبردار کرنے والے منذر ہو کر اپنی قوم کی طرف گئے۔ قالوا يا قومنا انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى، کہنے لگے اپنی قوم سے، اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی، انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى، جو موسى کے بعد نازل ہوئی ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے جاننے والے تھے۔ مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق والى طريق مستقيم، مصدقا لما بين يديه، یہ کتاب پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، یہدی الی الحق، حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے، و الی طریق مستقیم، ایک سیدھے راستے کی طرف انسان کو گائیڈ کرتی ہے، ہدایت دیتی ہے، رہنمائی کرتی ہے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے قوم، اے ہماری قوم، اللہ کے داعی کی دعوت کو قبول کرو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، و آمنوا بہ، اور ان پر ایمان لے آؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، اگر تم آپ کی دعوت کو قبول کرو گے، آپ پر ایمان لاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی مغفرت فرمائے گا، ویجیرکم من عذاب علیم، اور تمہیں ایک دردناک عذاب سے بچائے گا، ومن لا یجب داعی اللہ فلیس بمعجز فی الارض، اور جو اللہ کے داعی کی دعوت کو قبول نہ کرے تو اللہ، فلیس بمعجز فی الارض، وہ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا ہے، یعنی بھاگ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ سے، فرار نہیں ہو سکتا اس کے عذاب سے، وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور اللہ کے سوا اس کا کوئی مددگار، بچانے والا ساتھی نہیں ہوگا، أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ایسے لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ یہ سورہ الاحقاف آیت نمبر 29 سے 32 تک آپ پڑھتے چلے جائیں، اور اس کی تفسیر میں آپ سارا واقعہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھیں گے کہ جنات جا کر اپنی قوم کو خبردار کرنے لگے۔ علماء نے کہا کہ جنات میں رسول اور نبی نہیں ہوتے ہیں، جنات میں منذر ہوتے ہیں، خبردار کرنے والے ہیں۔ تو یہاں جیسے کہا کہ یعنی ولوا الی قومہم منذرین، وہ اپنی قوم کو خبردار کرنے والے بن کے لوٹے ہیں، یعنی جیسے قرآن انہوں نے سنا، دھیان سے سنا، فوراً ان کی بات سمجھ میں آ گئی اور وہ قرآن پر ایمان لے آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اس کی خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی خبر دی۔ اور پھر وہ اپنی قوم کو جا کے ڈرانے لگے۔ اس میں جو بات ہے اس میں یہ کہ ایمان لے آؤ، اور اس کے بعد عذاب کی ان کو دھمکی بھی دی کہ اگر وہ ملا یجب داعی اللہ فلیس بمعجز فی الارض، جو اللہ کے داعی کو کی دعوت کو قبول نہ کرے وہ اللہ سے بھاگ نہیں سکتا ہے زمین میں، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا ہے، وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اللہ کے سوا کوئی مددگار بھی اس کا نہیں ہوگا، اور کہا کہ یہ کھلی گمراہی میں۔ معلوم ہوا کہ جنات اس بات کو جانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اگر وہ قبول نہ کریں تو وہ گمراہ ہے۔ آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تو وہ گمراہ ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ گمراہی کا انجام کیا ہے؟ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ تو یہ آیتیں ہم کو بتاتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنات کی طرف بھی رسول بنا کر بھیجے گئے۔ ایسے کئی مقامات ہیں جن میں آپ دیکھیں نصیبین کے جنات آپ کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا، آپ نے ان کو ایک یعنی روایت میں ترمذی وغیرہ کی روایت میں کہ آپ نے ان کو سورۃ الرحمن بھی پڑھ کے سنائی، تو کئی مقامات پر براہ راست بھی آپ کی گفتگو جنات سے ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت میں ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ آپ جنات کے لیے بھی رسول بنا کر بھیجے گئے۔ کئی روایت ہے ورنہ بات طویل ہو جائے گی، اس لیے کہ ہم کو بہت ساری چیزیں اس میں کور کرنی ہیں۔ ابھی ہم دسویں نقطے پر ہیں۔ نمبر 11، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شرف بھی عطا کیا کہ آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رحمت للعالمین قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سورہ الانبیاء آیت نمبر 107، کہ اے نبی ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عالمین سے مراد کون ہے؟ ساری مخلوقات کے گروہ۔ عالمین کا لفظ کبھی تمام مخلوقات کے لیے آتا ہے، آسمان، زمین، پتھر، مٹی، پیڑ پودے، سب کچھ، ساری مخلوقات۔ جیسے فرعون نے پوچھا تھا وما رب العالمین، تو موسیٰ علیہ السلام نے آسمان و زمین سب کچھ کہا تھا، آسمان زمین ان کے درمیان سب کچھ۔ کبھی عالمین کا جو لفظ ہے یہ مخلوقات کے گروہ کے لیے آتا ہے، پرندے اور جانور، چوپائے، مچھلیاں، انسان، جنات، ان کے لیے آتا ہے۔ کبھی عالمین کا لفظ جو ہے یہ جنات اور انسانوں کے لیے آتا ہے۔ تو ہر اعتبار سے جتنی جاندار مخلوقات ہیں ان تمام کے لیے آپ رحمت تھے، نہ صرف جن و انس کے لیے بلکہ جانداروں کے لیے، جانوروں کے لیے بھی۔ جیسے آپ دیکھیں، یعنی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ بڑی برکتوں والا ہے وہ رب اللہ جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل کیا تاکہ آپ سارے عالمین کے لیے نذیر ہو جائیں، خبردار کرنے والے ہوں۔ ظاہر بات ہے آپ جانوروں کو خبردار کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، آپ جنات اور انسانوں کو خبردار کرنے کے لیے آئے تھے، کیونکہ جنت اور جہنم کا معاملہ صرف انہی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، دیگر مخلوقات کے ساتھ نہیں۔ تو اس طرح سے تینوں کے لیے بھی عالمین آتا ہے۔ تو آپ کے بارے میں اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جنات اور انسانوں کے لیے آپ رحمت ہیں، لیکن آپ رحمت ہیں جانداروں کے لیے بھی، کیونکہ آپ کی شریعت کی وجہ سے ان کے لیے بھی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ جب انسان اور جنات دین پر چلتے ہیں، بارش وقت پر ہوتی ہے، خیر اللہ کی طرف سے آتی ہے، اس سے فائدہ چوپایوں کو بھی ہوتا ہے، مچھلیوں کو بھی ہوتا ہے، سارے جانداروں کو، پرندوں کو بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آپ کی شریعت پر، جب دین پر جب لوگ عمل کرتے ہیں تو پھر مخلوق پر رحم کرنے والے بھی ہوتے ہیں، ارحم من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ تو بالواسطہ بھی آپ کا دین اور آپ کی تعلیمات لوگوں کے لیے رحمت، اور خود آپ بھی لوگوں کے لیے رحمت تھے، جانداروں کے لیے بھی آپ رحمت تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سارے عالمین کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنے بارے میں فرمایا انما انا رحمتم مہداہ، ابن سعد نے اس کو روایت کیا، اور اسی طرح سے امام حاکم نے بھی، اور صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 2345 پر شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے، انما انا رحمتم مہداہ، میں اللہ کی طرف سے بطور تحفہ تمہارے لیے رحمت ہوں، اللہ تعالی نے مجھے تمہارے لیے رحمت بنا کر بطور تحفہ عطا کیا ہے۔ مہدا کے ہدیے میں دینا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کا تحفہ ہے ہمارے لیے۔ اس گفٹ کی ہم کتنی قدر کرتے ہیں، اس اعتبار سے ہم قابل قدر قرار پاتے ہیں، یعنی ہماری قدر کیسے ہوگی، ہمارے نسب کی وجہ سے، ہماری خوبصورتی کی وجہ سے، ہماری صحت کی وجہ سے، ہماری ڈگری کی وجہ سے، ہمارے پیسوں کی وجہ سے، ہماری قدر اس بنیاد پر ہے کہ ہم اللہ کے اس نعمت کی کتنی قدر کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر ہم اس نعمت کی قدر نہیں کرتے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تو ہم بھی بے قدر ہیں، ہم بھی قابل قدر نہیں ہوں گے۔ لہذا ہماری ذلت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی تعلیمات، آپ کے لائے ہوئے دین کی ویسی قدر نہ کریں جیسی کرنی چاہیے، جن میں توحید سر فہرست ہے۔ وما قدر اللہ حق قدره، تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بطور تحفہ، بطور ہدیہ اس انسانیت کو اور خصوصاً امت مسلمہ کو عطا کیا ہے، اور آپ رحمت کے طور پر عطا کیے گئے ہیں، آپ ساری انسانیت کے لیے رحمت ہیں، بلکہ آپ کے القاب میں سے ایک لقب نبی رحمت بھی ہے۔ امام مسلم نے ایک حدیث نقل کی ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسمی لنا نفسہ اسماء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے نام بتایا کرتے تھے، یسمی لنا نفسہ اسماء، کہ آپ کے جو نام ہیں ہم کو بتاتے تھے، فقال انا محمد واحمد والمقفی والحاشر ونبی التوبہ ونبی الرحمہ، آپ نے فرمایا میں محمد ہوں، احمد ہوں، مقفی ہوں، حاشر ہوں، نبی توبہ ہوں اور نبی رحمت ہوں۔ یہ سارے نام ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ محمد جس کے اندر اتنی خوبیاں ہوں، اچھی اچھی خوبیاں ہوں، کہ بہت زیادہ خوبیاں، من کثرت خصاله المحمودہ، جس کی اچھی خصلتیں بہت زیادہ ہوں، اچھی صفات بہت زیادہ ہوں، یہ محمد نام کے معنی ہے۔ احمد جو اللہ کی سب سے زیادہ حمد کرنے والا ہو، اللہ کا ہر دوسرے بندے سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا ہو، احمد۔ اسی طرح سے دیکھیے، آپ کا نام چاہے آپ کی ذات کے اعتبار سے ہو یا آپ کے فعل کے اعتبار سے ہو، حمد سے جڑا ہوا ہے، آپ خود محمود ہیں اور آپ حمد کرنے والے ہیں، حامد ہیں، احمد ہیں۔ اور والمقفی، والمقفی آپ سارے نبیوں کے کئی معنی علماء نے ذکر کیے، ابن حجر وغیرہ نے، تو اس میں سے ایک معنی یہ ہے اور زیادہ واضح ہیں کہ میں مقفی ہوں، مقفی میں قفا، پیچھے سارے نبیوں کے پیچھے آنے والا ہوں، یعنی مجھ سے پہلے نبی گزر گئے، ان کے بعد مجھ کو بھیجا گیا ہے، میں مقفی ہوں۔ والحاشر، میں حاشر ہوں، یعنی حشر میں، علماء نے کہا حشر میں سب سے پہلے مجھ کو اٹھایا جائے گا، آپ ہی سے شروعات ہوگی لوگوں کے اٹھائے جانے کی۔ تو والحاشر و نبی، اور بھی معنی علماء نے ذکر کیے ہیں، اور وہ نبی التوبہ، اور میں نبی توبہ ہوں، کہ میں توبہ کی یعنی موقع لے کر آیا ہوں، کہ میں نبی توبہ ہوں، کہ جو توبہ کرے گا قبول کر لی جائے گی، یعنی سورج مغرب سے نکلنے سے پہلے بھی اگر آدمی توبہ کر لیتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہوگی، چاہے زندگی بھر اس نے گناہ کیے ہوئے۔ وہ نبی التوبہ و نبی الرحمہ، اور میں نبی رحمت ہوں، میں رحمت والا نبی ہوں۔ اسے معلوم ہوتا ہے، اب یہ حدیثیں ہیں، بہت سارے غیر مسلم اس بات کو نہیں جانتے ہیں، اور بہت سارے جاہل نادان جن کی پرورشی اسلام کی مخالفت پہ ہوئی ہو، وہ لوگ بعض جزی باتوں کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بعض جنگوں کے معاملات اور بعض اس طرح کے معاملات لے کر یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو کتنے، نعوذ باللہ، کتنے سخت انسان تھے، خونخوار انسان تھے، سزائیں دیکھو اسلام کی، جنگیں دیکھو اسلام میں ہوئی، ہر چیز کو اس کے پس منظر میں دیکھنا چاہیے۔ عجیب بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ تاریخ جب بیان کرتے ہیں تو بادشاہوں کی تاریخ میں، جب جنگوں کا معاملہ آتا ہے تو بہادری کی بات کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آتا ہے تو پھر وہاں بہادری کی بات ختم ہو جاتی ہے، وہاں ظلم ہو جاتا ہے، ٹیررزم ہو جاتا ہے۔ بڑے افسوس کی چیز ہے، انسان کا ذہن جب بگڑا ہوا ہو اور چیزوں کو دیکھنے کا زاویہ اور چشمہ اس کا غلط ہو تو اچھی چیز بھی بری دکھائی دیتی ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ ہم بادشاہوں کی جب تاریخ بیان کریں تو جنگوں کو بطور بہادری بیان کریں، غلبہ اور قوت کے بیان کریں، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آئے تو آپ کی جنگوں کو ظلم اور جبر بتائیں، ٹیررزم بتائیں، تو یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت تھے، نبی توبہ تھے، کہ آپ ایک ایسا دین لے کر آئے جس میں انسان کے لیے توبہ کا موقع موت تک کھلا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ موت تک کھلا ہوا ہے، یعنی کہ گناہ کیا تو اب سزا ہے ہی اس کے لیے، جہنم میں چلا جائے گا ہی نہیں، توبہ کر کے معاف کرا سکتا ہے۔ اور آپ نبی رحمت ہیں، آپ نبی رحمت ہے کہ آپ کی شخصیت رحمت والی، آپ کی تعلیمات رحمت والی، آپ کا دین رحمت والا، رحمت سکھانے والا اور رحمت پانے کا ذریعہ بتانے والا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2355۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. سورة الأنفال آیت نمبر 33. کہا اے نبی جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم, آپ ان کے درمیان ہیں, اللہ تعالیٰ عذاب سے سب کو ہلاک کر دے, نہیں کرے گا اللہ ایسا جب تک آپ ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا بھی لوگوں کے لیے ایک زندگی کے لیے امان تھی. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون, اور اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے گا اگر وہ اللہ سے, جب تک وہ اللہ سے استغفار کرتے رہیں. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت ہم کو عطا کیا ہے کہ آپ کی شخصیت جب تک ہے آپ لوگوں کے لیے عذاب سے گویا کہ امان ہیں, آپ کی تعلیمات بھی اور آپ کی شخصیت بھی. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. سورۃ التوبہ آیت نمبر 28. اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم, لو تمہارے پاس تمہی میں سے ایک رسول آ گیا, تمہی میں سے تمہارے پاس ایک رسول آ گیا, عزیز علیہ ما عنتم, تمہاری تکلیف, تمہاری تنگی, پریشانی, تمہارے مسائل اس کے لیے بڑے گراں ہیں, رسول پر بڑے بھاری ہیں, تم کو تکلیف ہو تو رسول کو تکلیف ہوتی ہے. اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نماز, میرا ارادہ ہوتا ہے کہ نماز لمبی کروں, لیکن پھر پیچھے سے مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے, تو میں اپنی نماز کو مختصر کر لیتا ہوں اس وجہ سے کہ, یعنی اس ڈر سے کہ کہیں نماز کا طویل ہونا بچے کی ماں کے لیے مشقت کا ذریعہ نہ بنے. عزیز علیہ ما عنتم, تمہاری پریشانی, تمہاری تکلیف اس پر بڑی بھاری ہے, رسول کے لیے تکلیف ہے وہ خود. اور حریص علیکم, تمہاری تکلیف اس پر بھاری ہے, لیکن اسی کے ساتھ تمہاری خیر کا وہ بڑا حریص ہے, تم جنت میں چلے جاؤ, تمہارے لیے اللہ کی طرف سے رخصت آ جائے, تمہارے لیے اللہ کی نعمتوں کے دروازے, رحمت کے دروازے کھل جائیں, حریص علیکم, تمہاری ہدایت کا, تمہاری نجات کا بڑا حریص ہے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم, اور خصوصاً ایمان والوں کے لیے تو بڑا رأفت والا, شفقت والا اور رحم والا ہے. ایسے رسول ہیں کہ جو ایمان والوں کے لیے رؤوف الرحیم ہے, رأفت والے, نرمی والے اور رحمت والے. تو یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے خود آپ کے بارے میں کہا کہ ایمان والوں کے لیے خصوصی طور پر آپ رحیم ہیں. تو یہ 11واں نقطہ تھا, باب تھا, جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت ہیں. نمبر 12, اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا, آپ سارے نبیوں کے خاتم ہیں, آپ آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. سورة الأحزاب آیت نمبر 40. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں. جیسے زید ابن حارثہ کا معاملہ تھا, انہیں آپ نے گویا کہ جیسے ہمارے ہاں منہ بلا بیٹا بنا لیتے ہیں, تو ایسا آپ نے ان کو گویا کہ اپنا بیٹا ہی بنا دیا تھا, اور لوگوں میں معروف تھے کہ زید ابن حارثہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں, کہ آپ نے ان کو بیٹا بنا لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایسا بنا لینے سے کسی کو بیٹا بیٹا نہیں بن جاتا ہے, وہ کسی کو بیٹا بول دیا تو بیٹا بن گیا, اپنے اسکول میں جا کے آپ کا نام لکھ رہا ہے, نہیں ہوتا ایسا. کسی کو بیٹا بولنے سے, بنا لینے سے وہ نہیں بنتا ہے, نسب نسب رہتا ہے, وہ اس کا ہی بیٹا رہے گا جو اس کے, جس کا واقعی نسب سے باپ ہے. تو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں, ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, لیکن آپ کا مقام کیا ہے, آپ کی حیثیت کیا ہے, آپ کا شرف کیا ہے, آپ اللہ کے رسول ہیں اور سارے نبیوں کے خاتم ہیں, سارے نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والے ہیں, آپ گویا کہ مہر ہیں, جب کسی چیز کی تکمیل ہو جاتی ہے تو مہر لگائی جاتی ہے. بادشاہ کیا کرتا ہے, پہلے زمانوں میں بھی کیا ہوتا تھا, پورا خط اور اپنا فرمان جاری کیا, پورا فرمان لکھنے کے بعد اس پر سیل لگا دی جاتی ہے, ختم بات ہو گئی, اب پہنچاؤ اس کو. تو اختتام پر مہر لگائی جاتی ہے. یا جیسے پہلے یعنی تھیلیوں میں پیسے رکھے جاتے تھے پچھلے زمانوں میں, تو جب اس میں گنتی پوری ہو, 100, 200, 1000 جو بھی رکھنا ہے, ایک راؤنڈ فگر جو بھی ہو جاتا, اس پہ پھر کیا کرتے تھے, مہر لگا دیتے تھے. اب بند, ختم, اب یہ کمپلیٹ ہو گیا. تو اس طرح سے جو ہے آج بھی جیسے آپ دیکھیں گے بینکس وغیرہ میں کیا کرتے ہیں, نوٹ وغیرہ ہوتے ہیں تو اس کا ایک نمبر ہوتا ہے, ختم ہو گیا اتنا, فگر بن گیا اتنا, اس کو کیا کرتے ہیں, سیل کر کے اس کے اوپر کاغذ لپیٹ کے اس پہ سیل لگا دی جاتی ہے. تو یہ ختم کے لیے ہوتا ہے, یہ ختم کے لیے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور سارے نبیوں کے خاتم ہیں, خاتم بھی ہیں. خاتم مہر کو کہتے ہیں. تو بعض قادیانوں نے کہا کہ آپ مہر ہیں, یعنی زینت ہے, جیسے انگوٹھی ہوتی ہے, انگوٹھی کے اندر کیا ہوتا ہے, نگینہ ہوتا ہے, وہ زینت ہوتی ہے. زینت تو ہیں آپ, پہلے سے ہی تھے, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ خاتم اور خاتم دونوں ہیں. آپ مہر بھی ہیں اور آپ نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والے بھی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا, وَأَنَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي, میں نبیوں کا خاتم ہوں اور لا نبی بعدی, تو میرے بعد کوئی نبی نہیں, میرے بعد کوئی نبی نہیں. امام احمد, ابو داؤد اور ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے, اور صحیح الجامع صغیر میں حدیث نمبر 1773 پر یہ حدیث موجود ہے, صحیح حدیث ہے. اسی طرح سے آپ نے بخاری اور مسلم کی حدیث میں آپ نے فرمایا, وَأَنَ خَاتِمُ النَّبِيِّينَ, اس کو یاد رکھیے. کوئی کہے کہ خاتم ہے, وہ تو مہر ہیں, بس انگوٹھی کی جو ہے جو فسا اس میں یہ ہوتا ہے, نگینہ ہوتا ہے, زینت ہے, ختم کا کدھر معنی آیا اس کے اندر. تو یہاں آپ دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وَأَنَ خَاتِمُ النَّبِيِّينَ, میں خاتم النبیین ہوں. خاتم تو اب سمجھ میں آ گیا, ختم کرنے والے کو خاتم کہتے ہیں. اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے, بخاری حدیث نمبر 3535, اس کو یاد رکھیے, تو قادیانی کے لیے آپ کو کام آئے گی حدیث 3535 کتاب المناقب میں, اور مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے, کتاب الفضائل میں ہے. تو ان دونوں حدیثوں سے بات معلوم ہوئی کہ آپ خاتم النبیین ہیں, آپ خاتم النبیین ہیں. کوئی کہہ سکتا کہ یہاں پر رسولوں کے خاتم نہیں ہوئے, اب صرف نبیوں کے ہیں. بھئی رسول تب بنے گا جب پہلے نبی بنے گا, پہلے نبی بننے کے بعد ہی تو رسول بنے گا. اللہ کا پیغام آیا تبھی تو پہنچانے جائے گا. تو آپ کے بعد کوئی نبی ہی نہیں کہ اللہ کا پیغام کسی کے پاس آئے گا ہی نہیں. اب وہ سلسلہ ختم ہو گیا, وہی ختم, وہی کا سلسلہ, نبوت کا سلسلہ ختم. اب نبی ہی نہیں بنے گا تو رسول کہاں سے بنے گا؟ تو آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے, پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی تو آئیں گے. بھولے بھالے لوگ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے کیا؟ تو اس حدیث سے اس کا رد نہ کریں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں تو عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے, تو یہ نہیں. یا شک کرے اس حدیث میں, نہیں, بلکہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, وہ کوئی نئے نبی نہیں ہوں گے, بلکہ آپ سے پہلے کے نبی ہیں, واپس آنے والے ہیں. تو ان کی وفات نہیں, وہ زندہ ہیں, وہ آئیں گے. تو وہ نئی نبوت نہیں ہوگی, میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں, یعنی نیا نبی کوئی بنے گا نہیں, میرے بعد نبوت کا سلسلہ. اسی لیے آپ نے فرمایا, خوتی مبی النبیون, میرے ذریعے نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا. تو یہ بھی یاد رکھنے کی چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری مثال کے ذریعے سے اس بات کو واضح کیا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی, میری اور مجھ سے پہلے جو نبی گزرے ہیں ان کی مثال ایسی ہے. کیسی؟ کمثل رجل بنا بیتا فاحسنه واجمله, جیسے ایک شخص نے ایک گھر بنایا, فاحسنه واجمله, اس نے بہت اچھے سے پختہ مضبوط اچھا گھر بنایا اور اس کو مزید مزین کیا, واجمله, اس کو اور جمیل بنایا اور اچھا بنایا, اس کو خوبصورتی اور نقش و نگار بہت کچھ کیا اس میں. الا موضع لبنۃ من زاویہ, لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ چھوڑ دی. پورا گھر بنایا پرفیکٹ ایک دم, خوبصورت، ایک دم پختہ، مضبوط، لیکن پوری بلڈنگ میں اس نے کیا کیا اس گھر میں، ایک اینٹ کی جگہ خالی رکھ دی، ایک اینٹ خالی، اینٹ ہی نہیں رکھی ادھر. فجعل الناس یطوفون به ویعجبون له ویقولون، مسلم کی روایت میں ہے، ما رأینا بنیانا احسن من هذا الا هذه اللبنة. اب لوگ جو آنے آئے اس گھر کو دیکھنے کے لیے، اس گھر کے اطراف چکر لگایا اور کہا کیا زبردست گھر ہے، ویعجبون به، اس کی خوبصورتی پر تعجب کرنے لگے، اس کو سراہنے لگے، لیکن وہ کہنے لگے کہ ہم نے اس سے اچھا کوئی گھر نہیں دیکھا. ہاں لیکن یہ ایک اینٹ کم ہے، یہ ایک کمی اس کے اندر ہے، اس سے اچھا کوئی گھر نہیں مگر اس ایک اینٹ کی کمی اس میں رہ گئی. حلا وضعت هذه اللبنة، کیوں نہیں رکھا بنانے والے نے یہاں اینٹ، خالی کہیں کو چھوڑ دیا یہاں پہ، یہاں اینٹ کیوں نہیں رکھی اس نے. مسلم کی روایت میں ہے، فیتم بنیانک، یعنی تو نے یہاں پہ اینٹ کیوں نہیں رکھی، عمارت کمپلیٹ ہو جاتی. آپ فرماتے ہیں، فانا اللبنة وانا خاتم النبیین، آپ نے فرمایا وہ جو اینٹ ہے نا، تو وہ اینٹ میں ہوں، وہ اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں. ابن حبان کی روایت ہے، خوتم بی الرسل، میرے ذریعے رسولوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا. تو کسی کو اگر نبیوں اور رسولوں کا معاملہ ہے کہ بھئی خاتم النبی نے خاتم الرسول نہیں ہے، اس روایت سے وہ بھی شبہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ بھی کنفیوژن نہیں ہوتا ہے. حالانکہ کوئی بڑی بات وہ نہیں ہے، نبوت کے اختتام سے یا خاتمے سے رسالت کا خاتمہ اپنے آپ ہو جاتا ہے، کیا آپ خاتم النبی ہیں، خاتم الرسول بھی ہیں. خوتم بی الرسل، میرے ذریعے رسولوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا. امام البخاری نے کتاب المناقب میں اس کو روایت کیا ہے، جو پچھلی حدیث سے وہی ہے 35-35 پر، اور اسی طرح سے صحیح مسلم میں بھی 2286 پر یہ حدیث موجود ہے. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے بتایا کہ عمارت ہے، پوری عمارت پرفیکٹ ہے، ایک دم کوئی کمی نہیں، ایک اینٹ اس میں کم ہے. دیکھنے والے کریں عمارت بالکل بہترین عمارت ہے لیکن کچھ اس میں کمی ہے. تو گویا کہ وہ جو چیز ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا جائے نبوت کی اس عمارت سے، اس میں کمی رہ جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس یعنی عمارت کو مکمل کرنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمارت کو مکمل کرنے والے ہیں، اس خلا کو پر کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے اپنے دین کو مکمل کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین اور خاتم الرسل بنا کر بھیجا. تو آپ آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. جو آئیں گے وہ جھوٹے ہوں گے، جو آئیں گے مرزا غلام احمد قادیانی یا اس کے علاوہ بھی جتنے تاریخ میں گزرے ہیں، ایک نہیں ہے، وہ پوری فوج ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30. آپ نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دجال کذاب کھڑے نہ ہوں، دجال اور کذاب کھڑے نہ ہوں، قریب من 30، جو تقریباً 30 کے برابر ہوں گے، یعنی 30 کے قریب ہوں گے، 1, 2, 3, 4, 30 30 جھوٹے آئیں گے جو کیا کریں گے، کلہم یزعم انہ رسول اللہ، ان میں سے ہر ایک اس بات کا دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. وہ کیا کہے گا، میں اللہ کا رسول ہوں. امام البخاری نے کتاب الفتن میں 7121 پر اس کو روایت کیا، اور صحیح مسلم میں بھی حدیث 157 نمبر پر موجود ہے، الفاظ مسلم کے ہیں. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہوں گے، لیکن وہ کون ہوں گے، دجال کذاب. تو معلوم ہے کہ جو بھی آپ کے بعد نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرے وہ کذاب ہے، جھوٹا، پرلے درجے کا جھوٹا، اور دجال ہے. دجال، دجل کے معنی تلبیس اور دھوکے کے ہوتے ہیں، وہ دھوکے باز ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے اور جھوٹا ہے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے. تو بارہویں بات یہ ہم کو معلوم ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں سے یہ ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں اور آپ اس نبوت کی عمارت کی وہ اینٹ ہیں جو اس عمارت کو مکمل کرتی ہے. اگر وہ نہ ہو تو لوگ کہیں گے اس میں کچھ کمی ہے، تاکہ مکمل ہو جاتی اگر یہاں ہوتا تو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف اللہ نے اس حدیث کے ذریعے سے بیان کیا ہے. آگے بڑھتے ہیں، نمبر 13، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اختصاص، ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ نبی امی ہیں، آپ ایک امی نبی ہیں، امی جو پڑھا لکھا نہ ہو۔ امی، اس کو امی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوتا ہے بچہ تو کچھ بھی نہیں جانتا ہے۔ اللہ نے فرمایا واللہ اخر، بہت سارے معنی لوگوں نے بیان کیے ہیں، ام القرآن کی طرف نسبت ہے یا فلاں، جو زیادہ راج ہے قول اس میں یہ ہے، امی اس کو کہتے ہیں جو اس اصل حالت پر ہوتا ہے جس پر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، جو ماں کی گود میں ہوتا ہے، تو ام کی طرف اس کی نسبت ہے، ماں، امی، ماں کے پیٹ سے۔ کیوں؟ قرآن میں کیا فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ تو پڑھنا لکھنا جو نہیں جانتا ہے وہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ امی، جس کی نسبت ماں کی طرف کی جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، اسی لیے جب جبریل آئے اور آپ سے کہا اقرا، پہلی مرتبہ، پہلی وحی غار حرا میں، تو کہا کہ اقرا، آپ نے کیا کہا؟ ما انا بقار، میں پڑھتا نہیں، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے، ما انا، میں قاری نہیں ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے، آپ کو اللہ نے امی بنایا۔ امی عیب ہے کیا؟ تھوڑی دیر میں ہم دیکھیں گے، وہ خوبی ہے یا عیب ہے، اور کمال ہے یا کیا ہے، آپ کے لیے کیا ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ اللہ ہے جس نے امیوں میں، ان پڑھ لوگوں میں، انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ عرب کے لوگ عام طور سے امی تھے، پڑھنا لکھنا وہاں پر معمول نہیں تھا، بہت کم لوگ ہوتے تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے، بڑی مشکل سے کاغذ ملتا تھا، پیڑ کی چھال پر، کپڑوں پر، پتھر کی سل پر، اور اس طرح کی چیزوں پر جو ہے لکھا جاتا تھا۔ تو وہاں پر لکھنا پڑھنا معمول نہیں تھا، وہاں وہ لوگ جو ہے امی لوگ تھے۔ تو اللہ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، یہ اللہ ہے جس نے امیوں میں، ان پڑھ لوگوں کے درمیان، انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، جو انہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، حالانکہ اس سے پہلے ان کا حال یہ تھا کہ وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، یہ لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ تو اس رسول نے اللہ کی آیتیں پڑھ کے ان کو سنائی، ان کی تربیت کی، کتاب و حکمت کی تعلیم ان کو دی، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس گمراہی سے نکال کر ہدایت کی توفیق دی۔ سورۃ الجمعہ آیت نمبر 2۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ اس رسول کو امیوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے اور یہ انہی میں سے ہے، بلکہ صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کا امی ہونا بیان کیا۔ اللہ نے فرمایا الذین یت، اور بہت پیاری آیت ہے اور بہت ساری باتیں اس کے اندر ہیں۔ اللہ نے فرمایا سورۃ الاعراف آیت نمبر 157، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو اس رسول کی، جو نبی امی ہے، جو اس رسول کی، اس میں دونوں وصف جمع ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا یہ رسول ہیں، نبی ہیں، امی ہیں، یعنی امی نبی ہیں یہ۔ تو جو لوگ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں، جو ایک امی نبی ہے، الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جن کا تذکرہ یہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا پاتے ہیں، یأمرہم بالمعروف، یہ رسول انہیں بھلائی کا حکم دیتا ہے، وینہاہم عن المنکر، اور انہیں منکر سے، برائیوں سے منع کرتا ہے، روکتا ہے، ویحل لہم الطیبات، اور ان کے لیے پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے، طیبات کو حلال قرار دیتا ہے، ویحرم علیہم الخبائث، اور خبیث چیزیں ان کے لیے حرام قرار دیتا ہے، ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت عليهم، اور ان پر وہ اسر اور وہ اغلال، وہ بوجھ اور وہ طوق جو ان کے گلے میں پڑے ہوئے تھے، انہیں ان پر سے نکال کر ہٹاتا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسر جو ہے کہتے ہیں فسماها آثارا واغلالا والآثار في الإيجاب والاغلال في التحريم، کہ جو سختیاں اور مشکلیں جو تھیں پچھلی شریعتوں میں، اللہ نے جو احکام ان کو کرنے کے دیے تھے ان میں بڑی سختی تھی، اور جن چیزوں سے منع کیا تھا ان کا معاملہ بھی بڑا تنگ تھا، تو وہ جو حکم تھے، واجبات جو تھے اللہ کی طرف سے پچھلی امتوں پر، گویا کہ وہ ایک بوجھ تھے، اس کو اٹھا کے چلنا مشکل تھا۔ تو کیا ہوئے؟ بوجھ، اسر، بوجھ، اور اغلال، طوق، وہ حد بندی ہوتی ہے، تنگی اس میں ہوتی ہے۔ تو جو محرمات تھی وہ بڑی تنگی کا معاملہ ان کے اندر تھا، تو کہا کہ ان پر سے یہ پچھلے یعنی واجبات کے بوجھ اور محرمات کے طوق ان کے گلوں سے ہٹاتا ہے۔ التی کانت علیہم، جو ان پر پہلے سے تھے، فالذین، اس لیے کہ یہاں پہ جو ہے کتاب کے ضمن میں آ رہا ہے کہ جو کتاب میں لکھا پاتے ہیں انہی لوگوں کے تناظر میں بات ہو رہی ہے۔ فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه، لہذا جو لوگ اس رسول پر ایمان لے آئیں اور اس رسول کی تعظیم کریں، عزروه، یا اس رسول کا دفاع کریں، عزروه عزرا، ونصروه، اور اس رسول کی نصرت کریں، مدد کریں، اس کا ڈیفنس کریں، اس کی حفاظت کریں، اور اس رسول کی دعوت میں اس کا تعاون کریں، مدد کریں، وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی پیروی کریں جو اس رسول کے ساتھ نازل ہوا ہے، اولئک ہم المفلحون، تو یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو کامیابی کے لیے اللہ نے بتایا، رسول پر ایمان لانا، رسول کی تعظیم و تکریم کرنا، اس کی عزت کی حفاظت کرنا، رسول کی دعوت میں اور رسول کی شخصیت کی مدد کرنا، اور اس نور کی اتباع کرنا جو رسول کے ساتھ نازل ہوا ہے، قرآن، اور قرآن کا فہم وحی اللہ کی طرف سے، تو یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب ذکر کیے، تو کہا الرسول النبی الامی، یہ ہمارے رسول جو نبی بھی ہیں اور امی ہیں، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھی امی قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر فرمایا، قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی آپ علانیہ اس بات کو کہہ دیں، اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں، الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ کہ جس کی بادشاہت آسمان و زمین کی ہے، چھوٹی موٹی بادشاہت نہیں ہے، سارے آسمان و زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، لا الہ الا ہو یحیی و یمیت، اس اللہ کے سوا کوئی نہیں جو عبادت کے لائق ہو، وہی تو ہے جو زندہ کرتا اور موت دیتا ہے، یعنی تمہاری زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے، فآمنوا باللہ، تو ایمان لے آؤ اللہ پر، ورسولہ النبی الامی، اور اس کے رسول پر جو نبی ہے امی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، تو ایمان لے آؤ اللہ پر اور ایمان لے آؤ اس کے رسول پر جو ایک امی نبی ہے، الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، ایک ایسا نبی، ایک ایسا رسول جو خود بھی اللہ پر اور اللہ کے کلمات پر، یعنی اللہ تعالی کی وحی اور اس کی آیات پر ایمان لاتا ہے، واتبعوه لعلکم تهتدون، تم اس رسول کی اتباع کرو تاکہ تمہیں ہدایت نصیب ہو۔ ایمان بھی لاؤ اور اتباع بھی کرو۔ ہدایت پانے کے لیے ضروری ہے کہ ایک انسان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتوں پر ایمان لے آئے، آپ نے جو بھی بتایا اس پر ایمان لائے، دو، آپ کی شخصیت اور آپ کی تعلیمات کی پیروی کرے۔ یہ دو چیزیں جب آدمی کرتا ہے تبھی وہ ہدایت یافتہ قرار پاتا ہے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی امی قرار دیا۔ امی ہونا، ان پڑھ ہونا خوبی ہے یا عیب ہے؟ ہمارے یہاں ہمارے سماج میں ان پڑھ ہونے کو برا مانا جاتا ہے، اور یعنی ظاہر بات ہے لٹریسی ایک اچھی چیز ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی، والقلم وما یسطرون، قسم قلم کی اور اس کی جس کو لکھ رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو کتاب بنا جو لکھی ہوئی ہے پڑھنے کے لیے بنا، اور اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ لکھنا ایک اچھی چیز، سب سے پہلی چیز اللہ نے پیدا کی، اول شیء خلق اللہ القلم، سب سے پہلی چیز اللہ نے پیدا کی قلم، پھر اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کیوں رکھا؟ اچھی چیز ہے کہ بری ہے؟ دیکھیے، ایک ہوتا ہے پڑھا لکھا ہونا اور ایک ہوتا ہے علم والا ہونا۔ پڑھنا لکھنا علم کا ذریعہ ہے، پڑھنا لکھنا علم کا لینے دینے کا اور سنبھالنے کا حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کے بغیر آپ کو علم دیا، پڑھے بغیر آپ کو علم دیا، اور آپ کے علم کو قلم کے ذریعے محفوظ کرنا اللہ نے خود ذمہ اس کا لیا، آپ کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے علم کو جمع کر دیا، تو حفاظت علم کا اللہ نے ذمہ لے لیا، تو جو ذریعہ ہے اس کی ضرورت آپ کو نہیں ہے۔ بھئی ہم قرآن کریم حفظ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، سینے میں جمع ہوتا ہے، یاد ہو جاتا ہے، اس کو پڑھنا پڑتا ہے، کسی اور تک پہنچانا ہے یا اس کو سیو کرنا ہے، لکھ کے محفوظ کر لیتے، بھائی یہ پوائنٹ بہت اہم ہے، اس کو لکھ لو، بعد میں بھول جاؤں گا، تو اس کی حفاظت کے لیے قلم استعمال کرتے ہیں۔ لکھنا حفاظت علم کے لیے ہوتا ہے یا اشاعت علم کے لیے ہوتا ہے، پڑھنا طلب علم کے لیے ہوتا ہے، اس کے لیے علم سیکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے مستغنی کر دیا، ہمارے لیے تو ضروری ہے کیونکہ ہمارے پاس دائرے کو ایسا ذریعہ نہیں ہے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے میں براہ راست پڑھے لکھے بغیر آپ کو علم دے دیا، آگے اس کا تذکرہ انشاءاللہ آئے گا۔ لیکن ایک اور حکمت اس میں ہے کہ آپ امی کیوں تھے؟ ایک بہت بڑی تہمت جو ہمیشہ سے اہل کتاب آپ پر لگاتے رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو ڈاؤٹ آج بھی ہوتا ہے، وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی کتابوں سے کاپی کر لیا، یہ پورا قرآن، یہ پورا دین، یہ پورا سارا اسلام جو ہے یہ کاپیڈ ہے، کہاں سے؟ تورات اور انجیل سے، بائبل سے لیا گیا ہے، اور بہت سارے پچھلے جو مسیحی لوگ ہوا کرتے تھے وہ اسی کا یعنی اسی کی تہمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لگاتے رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے انہوں نے ورقہ سے سنا ہوا ہوگا، ہو سکتا ہے انہوں نے وہ سفر کیا تھا شام کو وہاں سے سنا ہوگا، اور کتنے سارے یہودی اور عیسائی مدینہ میں تھے، ہو سکتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ہی لیا ہوگا۔ پاسبلٹی از ناٹ اے پروف، امکان دلیل نہیں ہوتا ہے، کہ ہو سکتا ہے تو مطلب ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا کہ آپ امی کیوں، کیوں پڑھنا لکھنا نہیں؟ اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں سورۃ العنکبوت آیت نمبر 48، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون، اے نبی اس سے پہلے آپ کبھی کوئی کتاب پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، آپ کتاب نہیں پڑھتے تھے، ہمیشہ سے آپ کا معاملہ رہا ہے کہ آپ اس سے پہلے کبھی کوئی کتاب پڑھنے والے نہیں تھے، ولا تخطه بيمينك اور کبھی آپ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے نہیں تھے، ولا تخطه بيمينك کسی کتاب کو آپ اپنے ہاتھ سے نہیں لکھتے تھے، اذن اگر ایسا ہوتا لرتاب المبطلون جھوٹی باتیں گھڑنے والے شک میں پڑ جاتے، باطل کی پیروی کرنے والے شک میں پڑ جاتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو امی رکھا، اور اس زمانے میں ایسا نہیں تھا جیسا آج کل ساری اویلیبل کتابیں ہوتی ہیں، خاص خاص لوگوں کے پاس نسخے ہوتے تھے جس میں وہ لکھ کے رکھتے تھے، ہاتھ سے لکھا جاتا تھا، کاغذ مشکل سے ملتا تھا، خاص خاص لوگوں کے پاس تورات اور انجیل کی کاپیز ہوا کرتی تھی، وہ ہر ایک کے لیے اویلیبل نہیں تھی جیسے آج بہت ساری کتابیں اویلیبل ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نبی آپ تو پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، نہ لکھتے تھے آپ، جا کے دیکھا، ہاں دکھاؤ ذرا تمہارا بائبل، لکھ لیتا ہوں، تو آپ تو پڑھے لکھے تھے ہی نہیں، تو پھر وہ ساری باتیں آپ بتا رہے ہیں وہ کہاں سے آئیں؟ تو یہ قرینہ تھا اور ایک دلیل تھی اس بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہونے کے باوجود وہ ساری باتیں بیان کرتے ہیں جن کو اہل کتاب نے اپنی کتابوں میں چھپا کے رکھا ہے، چھپا کے رکھا ہے، لوگوں سے چھپا دیتے ہو، تو ان کے چھپانے کے باوجود وہ باتیں آپ کو کیسے معلوم پڑی جبکہ آپ پڑھتے بھی نہیں تھے؟ تو یہ ایک ایسی چیز تھی کہ اتنا بڑا قرآن، اتنی ساری آیتیں، اتنی صورتیں، ہم کو محنت کرنے کے باوجود بھی ہم یاد نہیں کر پاتے ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورا قرآن آپ کے سینے میں جمع تھا، پورا قرآن آپ کے سینے میں جمع تھا، آگے وہ آئے گا انشاءاللہ۔ تو یہ جو اور آپ نماز پڑھاتے تھے لوگوں کو، اور اس قرآن کو آپ دیکھیے کیسا قرآن ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے میں اس کو جمع کر دیا، تو آپ پڑھے لکھے نہ ہونے کے باوجود بھی آپ کے سینے میں قرآن جمع ہو گیا، اور وہ سارے واقعات پچھلے نبیوں کی جو تورات اور انجیل میں موجود ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ سارے ڈسٹورشنز, وہ ساری تحریفات جو انہوں نے تورات اور انجیل میں کی ہیں, نبیوں کے معاملے میں خاص طور سے, اور باقی تو بہت ساری چیزیں ہیں, خرافات جمع کر دی اس میں, نبیوں کے تعلق سے بہت ساری غلط بیانیاں اس کے اندر ہیں, نبیوں کی شخصیتوں کو مجروح کیا گیا ہے, قرآن میں آپ کو کہیں بھی وہ نہیں ملے گا. اتنی پیاری ایڈیٹنگ ایک ان پڑھ انسان کرے, ہوتا ایسا نہیں ہوتا ایسا. آپ دیکھیے بائبل میں موٹی موٹی مثال بتاتا ہوں میں, بائبل میں ہے کہ خداوند نے, گاڈ نے 6 دن میں آسمان و زمین کو پیدا کیا اور 7ویں دن آرام کیا اور ریفریش ہوا, اینڈ واز ریفریشڈ. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا, وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ, ہم نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا, وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ, اور ہمیں تھکن نے چھوا تک نہیں. وہاں ایسا اور یہاں ایسا کیوں؟ اگر کاپی کیا ہے, دیکھیے اسکول میں جو ٹیچر ہے وہ جانتا ہے, برابر کان پکڑ کے بلا دے, ادھر تو کاپی کیا نا, تو نہیں سب میں نے نہیں کیا کاپی, تیرے سامنے فلاں بیٹھا تھا میتھس میں جو غلطی اس نے کیا تو بھی وہی کیا ہے, کیوں؟ اس کی جتنی غلطیاں ہیں وہی تیرے آگے وہ بیٹھا تھا اور پیچھے تو اس کے بیٹھا تھا, جو غلط غلط اس نے لکھا ہے پورا غلط تیرے پیپر میں ہے, تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ تو اس سے کاپی کیا ہے, اس کا صحیح بھی تو کاپی کیا, اس کا غلط بھی, ایسا کیسا ہوتا دونوں سیم مسٹیک کر رہے ہیں تو تو نے اس کا کاپی کیا ہے. جب آدمی کاپی کرتا ہے تو کاپی کرنے والا عموماً غلطیاں بھی کاپی کرتا ہے, فلٹر نہیں کرتا ہو, لیکن کیا بات ہے کہ قرآن میں وہ غلطیاں نہیں جو تورات اور انجیل میں لوگوں نے اپنی طرف سے شامل کر دی. کتنی ساری چیزیں ہیں تورات میں کہ موسیٰ علیہ السلام جب حضرت ہارون کو چھوڑ کے گئے بنی اسرائیل پر, خود حضرت ہارون نے بچڑا بنا کے دیا پوجنے کے لیے, بتائیے قرآن میں نہیں ہے. قرآن میں کہ میں نے ان کو منع کیا تھا, قرآن میں کہ میں نے منع کیا تھا. تورات میں, تورات سے مراد آج کی جو تورات ہے, اس میں لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے جب کہا فرعون کے پاس جا, کہا میں نہیں جاتا, موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نہیں جاتا, لیکن آپ دیکھیے قرآن میں کیا ہے, قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری, کیا کہا, اللہ میرے سینے کو کھول دے, اس کام کو میرے لیے آسان کر دے. انہوں نے صلاحیت اور تیسیر مانگی اللہ سے, نہ کہ کہا میں نہیں کرتا اس کام کو. تو اس طرح سے کئی باتیں آپ دیکھیں گے, گنتی مشکل ہو جائے گی اگر میں بیان کرنا شروع کر دوں جتنی چیزیں اس میں ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. تو وہ ساری جو چیزیں ہیں قرآن میں کیوں نہیں ہے, وہ اگر کاپی کیا ہے تو کیوں نہیں, اور مزید یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے بھی نہیں, آپ پڑھے لکھے بھی نہیں, وہ سارے قصے اپنے کمال اور اتنے حسن کے ساتھ کیسے قرآن کے اندر, کہ پڑھے تو آدمی رونے لگ جائے. سورہ یوسف آپ دیکھیے, موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے, نوح علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے, لوط علیہ السلام کے بارے میں نعوذ باللہ لوط علیہ السلام کی دونوں بیٹیوں نے اپنے باپ کے ساتھ میں غلط حرکت کر دی, کیا یہ قرآن میں ایسا نہیں ہے؟ کتنے سارے واقعات ہیں نوح علیہ السلام کے بارے میں, یہ بولنے کی اتنی شرمندگی کی باتیں یہ, لیکن اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ نبیوں کی شخصیت کو جو مجروح کیا گیا قرآن میں اس کا کہیں اثر دکھائی نہیں دیتا, ایسا کیوں ہے؟ تو جو برات ہے, خود عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ دیکھیے, عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کی والدہ گئی تو انہوں نے صاف, آج بھی لکھا ہوا ہے انجیل کے اندر, گاسپلز میں لکھا ہوا ہے کہ اے عورت, اس طرح سے خطاب کیا, میرا تیرا کیا لینا دینا, اس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں سے, حضرت مریم سے جس نے اتنی تکلیف اٹھائی ان کے لیے, لیکن ان سے اس طرح سے خطاب کیا, میرا تم سے کیا لینا دینا اے عورت. اس کی جتنی 500 تاویلات لوگ کریں, لیکن یہ طریقہ بات کرنے کا نہیں ہے. لیکن آپ وبرم بوالدتی, قرآن میں کیا کہا, میں اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں, صفائی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی قرآن میں. ہم ایسے چونکہ پڑھتے ہیں اس کانٹیکسٹ سے الگ اس کو پڑھتے ہیں, اس لیے سمجھ میں نہیں آتا اس کا کیا مطلب ہے, یہ کیوں, وہ آپ اس کے ساتھ جوڑ کے جب پڑھتا ہے آدمی تو سمجھ میں آتا, اچھا قرآن میں وضاحت اس بات کی کہ ایسے نہیں تھے, وہ ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والوں میں سے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امی بنایا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک امی نبی اور رسول تھے, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا اس لیے رکھا تاکہ آپ پر الزام لگانا مشکل ہو جائے. کوئی لگا بھی سکتا ہے زبردستی, جتنا ضدی کا کیا علاج ہے, اگر آسمان نیچے اور زمین اوپر بول دے آدمی, کون اس کو بھی کون سمجھا سکتا ہے اس کو, رات کو اجالا کہے دن کہے اور دن کو اندھیرا رات کہے, تو کوئی منع نہیں کر سکتا اس کو. لیکن حقیقت پسند انسان جب غور کرتا ہے تو واقعی وہ دیکھتا ہے کہ ایک امی انسان ہو کر بھی وہ ساری باتیں اور ان غلطیوں سے پاک بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے کاپی نہیں کیا بلکہ آپ کو اللہ نے یہ دیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. انصاف کے ساتھ سننے والا واقعی صحیح نتیجے تک پہنچتا ہے. تو بہت سارے غیر مسلم یہ بات جانتے نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے. جب معلوم ہوتا ہے تو تعجب ہوتا ہے کہ ہاں امی تھے، بلکہ بعض مسلمانوں کو بھی شاید معلوم نہ ہو. تو یہ ساری چیزیں معلوم ہونی چاہیے مسلمان کو. تو بہرحال نمبر 13 تھا. نمبر 14، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں پر مقدم رکھا، آپ سارے نبیوں کے امام تھے. آئیے اس کو ہم دیکھتے ہیں. یہ بھی آپ کی فضیلت ہے کہ آپ سید الانبیاء ہیں، سید ولد آدم ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوسرے نبیوں پر مقدم رکھا ہے. اللہ نے فرمایا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ. اے نبی، ہم نے آپ کی طرف وحی کی ویسے ہی جیسے ہم نے نوح کی طرف کی اور ان کے بعد جتنے نبی تھے ان کی طرف. یہاں آپ دیکھیں اور کئی نبیوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، اور ہم نے وحی کی ابراہیم کی طرف، اسماعیل کی طرف، اسحاق کی طرف، یعقوب کی طرف اور اسباط کی طرف، اسباط بنی یعقوب. وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان، اور عیسیٰ کی طرف، ایوب کی طرف، یونس کی طرف، ہارون کی طرف، سلیمان کی طرف وحی کی. وآتینا داود زبورا، اور ہم نے داود کو زبور عطا کی. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، اور اے نبی، ہم نے اس سے پہلے جو رسول تھے ان کا قصہ آپ سے بیان کیا ہے، یعنی اس سے پہلے آپ کے سامنے آپ کے پاس رسولوں کے قصے بیان کیے ہیں، اور ہم نے بعض رسولوں کے قصے آپ کو بیان نہیں کیے، بعض رسولوں کا تذکرہ آپ سے نہیں کیا. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور اللہ تعالی نے موسیٰ سے کلام کیا خود. رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، ہم نے رسول بھیجے خوشخبریاں سنانے والے، خبردار کرنے والے، ڈرانے والے بنا کر اس لیے بھیجے تاکہ رسولوں کے آ جانے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت اور کوئی عذر باقی نہ رہے، بہانہ باقی نہ رہے کہ ہمارے پاس کوئی آیا نہیں، آ گئے. وکان اللہ عزیزا حکیما، اور یقیناً اللہ تعالی بڑا عزیز، زبردست، غلبے والا ہے، حکیم ہے، حکمت والا ہے. یہاں آپ دیکھیں گے اتنے سارے نبیوں کی طرف اللہ نے وحی کی، ان کا تذکرہ کیا، لیکن سب سے پہلے کیا کہا، انا اوحینا الیک، اے نبی، ہم نے آپ کی طرف وحی کی ویسے ہی جیسے آپ سے پہلے ان سارے نبیوں اور رسولوں کی طرف وحی کی، جن میں سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا جو کہ سب سے پہلے رسول ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام نبیوں پر تذکرے میں آپ کو مقدم رکھا، آپ کا تذکرہ ان سب سے پہلے کیا ہے. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 163 سے 165 تک ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے میثاق اور عہد لیا. اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. سورة الاحزاب آیت نمبر 7. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے ان کی میثاق لی، نبیوں سے عہد لیا، پکا وعدہ لیا، عہد لیا، کیا عہد تھا؟ اللہ کی عبادت کرنے کا اور لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلانے کا اور آپس میں ایک دوسرے پر ایمان لانے کا، نبیوں پر، اور ایک دوسرے کا تعاون کرنے کا، نصرت کرنے کا. تو یہ باقی بندوں سے الگ میثاق تھی. جب آدم علیہ السلام کی ذریت کو اللہ نے پیدا کیا اور ان سے میثاق لی، اسی وقت میں نبیوں سے بھی میثاق لی گئی تھی، یہ الگ ایک میثاق تھی جو اضافی تھی. تو اللہ نے فرمایا ہم نے میثاق لی سارے نبیوں سے، ومن کا، اے نبی آپ سے بھی، اور نوح سے، ابراہیم سے، موسیٰ سے، عیسیٰ ابن مریم سے، اور ہم نے ان سارے نبیوں سے ایک پختہ عہد لیا، پختہ عہد لیا، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا، ایک دوسرے پر ایمان لانے کا. ان میں آپ نے کیا کہا؟ من کا، سب سے پہلے آپ کا ذکر کیا، اے نبی آپ سے ہم نے میثاق لی، اور نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یہ چار رسول دیکھیے اولو العزم من الرسل ہیں، چار رسول، سارے رسولوں میں انہی کا ذکر کیوں آیا؟ علماء نے کہا کہ یہ پانچ رسول اولو العزم من الرسل ہیں، بقیہ رسولوں سے اونچے مرتبے کے رسول ہیں، کون؟ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، لیکن ان چاروں سے بھی پہلے تذکرہ کس کا کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، من کا، اے نبی آپ سے بھی ہم نے عہد لیا، اور ان چاروں سے بھی، تو یہ پانچ ہو گئے جو ہیں اللہ کے نزدیک اونچے مقام والے رسول ہیں۔ ایک لمبی روایت جو معراج کی روایت ہے اس کو بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا انشاءاللہ۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالک ابن سعسع سے روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ رجل من قومہ، وہ اپنی قوم کے شخص تھے، قال نبی اللہ، انہی کی قوم کے ایک شخص تھے، قال نبی اللہ بین انا عند البیت بین النائم والیقظان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے گھر کعبہ کے پاس تھا، ایسی حالت میں تھا کہ سویا ہوا یا بیدار، دونوں حالتیں تھیں، بین النائم والیقظان، ٹھیک طرح سے سویا بھی نہیں تھا اور ٹھیک طرح سے بیدار بھی نہیں تھا، نیند اور بیداری کے درمیان کی کیفیت تھی۔ اذ سمعت قائلا یقول، تو میں نے ایک بولنے والے کو سنا، احد الثلاثہ، جو تین میں کا تیسرا ہے، فاتیت بطست من ذهب فيها من ماء زمزم، میرے پاس ایک طست لایا گیا سونے کا، جس میں فیہا مما زمزم، کعبہ کے پاس ہی، جس میں زمزم کا پانی تھا، فشورح صدری الی کذا و کذا، تو میرا سینہ چاک کیا گیا، سینہ چیر دیا گیا، الی کذا و کذا، یہاں تک، قتادہ کہتے ہیں، قلت ما یعنی بھی، کہاں تک، کیا مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ راوی کہتے ہیں الی اسفل بطنہ، پیچھے نیچے پیٹ تک، پیٹ کے نچلے حصے تک، قال فاستخرج قلبي فغسل به فغسل بماء زمزم، میرا دل نکالا گیا باہر، سینہ جو ہے چاک کر کے دل نکالا گیا اور زمزم کے پانی سے اسے دھویا گیا، ثم اعيد مكانه، پھر اس کو اپنی جگہ واپس فٹ کیا گیا، ثم حشي ايمان وحكمه، پھر میرے سینے کو، میرے دل کو ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا، علم ادھر ادھر سے نہیں، ڈائریکٹ دل میں کیا کیا گیا، ایمان اور حکمت ڈال دی گئی، بھر دیا گیا، ثم اوتیت بدابۃ ابیض، پھر مجھے یعنی ایک جانور کے پاس لایا گیا جو بالکل سفید رنگ کا تھا، ایک روایت میں ہے بدابۃ بیضاء یقال له البراق، ایک بالکل سفید جانور کے پاس مجھ کو لایا گیا، سواری کے پاس، جسے براق کہا جاتا تھا، برق، براق، تیزی، فوق الحمار و دون البغل، جو گدھے سے تھوڑا بڑا تھا اور بغل جو ہے یعنی خچر سے تھوڑا کم تھا یا ٹٹو سے تھوڑا کم تھا، یقع خطوہ منتہا طرفیہ، اس کا حال یہ تھا، وہ ایسی الگ سی سواری تھی، وہ آسمان سے آئی تھی اللہ کی طرف سے، یقع خطوہ منتہا طرفیہ، کہ اس کا حال یہ تھا کہ اس کا اگلا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی، اتنا تیز تھا کہ جہاں نگاہ وہاں اگلا قدم، فحملت علیہ، مجھے اس پر سوار کیا گیا، ثم انطلقنا حتی اتینا الى بیت المقدس، ہم چلتے رہے سواری پر، ہمارا سفر ہوتا رہا ہوتا رہا، یہاں تک کہ ہم بیت المقدس پہنچے، مسجد اقصا، بیت المقدس پہنچے، فصلیت فیہ بالنبیین والمرسلین اماما، تو وہاں مسجد اقصا میں، بیت المقدس میں، میں نے نماز ادا کی، بالنبیین والمرسلین، سارے نبیوں اور رسولوں کے ساتھ، اماما، امام بن کر، میں سارے نبیوں کا اور سارے رسولوں کا امام تھا، میں نے نماز ادا کی، لیکن میری اقتداء میں کس نے نماز ادا کی؟ سارے نبیوں نے اور سارے رسولوں نے، ثم عرج بي الى السماء الدنيا، اس کے بعد مجھے آسمان دنیا کی طرف لے جایا گیا، یعنی معراج کے سفر سے پہلے جو مسجد حرام سے بیت المقدس آپ گئے وہاں آپ نے نماز ادا کی، نماز کے بعد آپ آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ تفسیر طبری میں یہ امام ابن جریر الطبری نے روایت نقل کی ہے، اور شیخ الالبانی نے الاسراء والمعراج میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اور مسلم کی روایت میں اس کا اشارہ موجود ہے، تا فرماتے ہیں فحانت الصلاۃ، تو نماز کا وقت آیا، نماز کا وقت آیا، فاممتہم، تو میں نے سارے نبیوں کی امامت کی۔ تو یہ مسلم میں بھی روایت موجود ہے، فاممتہم، میں نے سارے نبیوں کی امامت کی، میں امام تھا۔ اس روایت سے بات، صحیح مسلم حدیث نمبر 172، اس روایت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جب سارے نبی جس مجمع میں جمع تھے، اس مجمع میں اتنی بڑی رات میں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی سیر کرائی گئی، اتنا بڑا واقعہ اس رات میں ہوا، سارے نبیوں کو جمع کیا گیا، انہوں نے سارے اعمال میں سب سے افضل عمل نماز ادا کی، اس نماز کو جماعت سے ادا کیا گیا، اور اس جماعت میں جب امامت کا موقع تھا تو امام کون بنا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو سارے نبیوں کے مقابلے میں سیادت حاصل ہے، یعنی وہ اپنی اپنی قوم کے رسول اور سید تو تھے ہی، اور وہ سید ہیں، لیکن ان نبیوں میں اور رسولوں میں بھی امام اگر کوئی ہے، ان میں سردار کی حیثیت اگر کسی کی ہے، تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یہ شرف اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، آپ کا تذکرہ دوسرے نبیوں پر مقدم رکھا، اور جب نماز جیسی افضل ترین عبادت کا وقت آیا تو ایسی جگہ پر، اب دیکھیں غور کی، بیت المقدس جو ہے وہ نبیوں کا گھر ہے، سارے جتنے پچھلے نبی آئے ادھر ہی آتے رہے، ان کے یہاں جا کے ان کے امام بنے۔ قاعدہ کیا ہوتا ہے کہ کسی کی یعنی کسی مسجد میں اگر کوئی امام ہوتا ہے، آپ وہاں نماز پڑھتے ہیں تو اس کی امامت میں آپ کو پڑھنا ہے، کیونکہ اس کی مسجد، اصول یہ ہے کہ جس مسجد کا امام وہ امام بنے، الا یہ کہ وہ دوسرے کو بنائے، لیکن اصول یہ ہے کہ مسجد کا امام زیادہ حقدار، اس کی اجازت کے بغیر کوئی امام نہیں بن سکتا، اس امام کی اجازت کے بغیر کوئی دوسرا وہاں امام بن سکتا ہے نہیں۔ تو ان کے یہاں جا کے، ان کی مسجد میں جا کر وہاں ان کے امام بنے، یہ بہت بڑا شرف ہے اللہ کی طرف سے کہ آپ اتنے بڑے ہیں، آپ کا مقام اتنا اونچا ہے کہ ان کے یہاں بھی آپ امام بنیں گے، یہ نہیں کہ وہ آگے بڑھیں گے آپ پیچھے، چلو بھائی ان کا علاقہ ہے، ان کے یہاں یہ امام، ان کی مسجد ہے یہاں یہ امام بنیں گے، نہیں، وہاں جا کے بھی آپ نے امامت کی۔ تو یہ آپ کا شرف ہے جو اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کیا، اور یہ ہمارے لیے بھی غور کی چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی قدر ہم کو کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ مزید باتیں اگلے درس میں ہم دیکھیں گے، یہ تقریباً آدھا حصہ ہمارا ہو گیا اور مزید آدھا حصہ ہمارا باقی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کا گہرا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔